الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله صدق الله العظيم میرے محترم بزرگ اور دوستو اللہ رب کریم کا احسان عظیم ہے جس مالک و خالق نے ہمیں اور آپ کو زندگی کے لمحات عطا فرمائے ہیں زندگی بڑی تیزی کے ساتھ اختتام پذیر ہو رہی ہے اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھیجا اور بہت سارے حقوق ہمارے اوپر لاگو کیے ہیں کچھ حقوق ایسے ہیں جو حقوق اللہ ہیں جن کا تعلق اللہ کی ذات کے ساتھ ہے اور دوسری طرف کچھ حقوق ایسے ہیں جو حقوق العباد ہیں جن کا تعلق اللہ کے مخلوق کے ساتھ ہے حقوق اللہ کی ادائیگی بہت آسان ہے موٹے موٹے اللہ تعالیٰ نے فرائض ہمارے ذمہ عائد کیے ہیں نماز روزہ حج زکات اور اس کے اندر بھی حج زندگی میں صرف ایک مرتبہ روزہ سال میں ایک مرتبہ زکات بھی مالداروں کے اوپر وہ بھی سال میں ایک مرتبہ باقی نماز رہ جاتی ہے جو صبح و شام اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا ایک ذریعہ ہے حقوق اللہ کی ادائیگی تو بہت ہی آسان ہے اللہ تعالیٰ سے تعلق اللہ تعالیٰ سے خالق اور مخلوق کا جو رشتہ ہے اس رشتے کو مضبوطی بخشنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے نماز کا سلسلہ قائم فرمایا ہے کہ پانچ وقت صبح و شام بندہ اللہ تعالیٰ سے عبادت کے ذریعے ملاقات کرتا ہے اور ہم کلامی کا شرف حاصل کرتا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ جب میرا دل چاہتا ہے کہ میں اپنے اللہ سے باتیں کروں تو نماز شروع کر دیتا ہوں اللہ تعالیٰ سے باتیں شروع ہو جاتی ہیں اور جب میرا دل چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے باتیں کریں تو نماز کے علاوہ میں قرآن کریم کی تلاوت شروع کر دیتا ہوں تو اللہ تعالیٰ کا کلام میری زبان پر جاری ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ مجھ سے ہم کلام ہوتے ہیں تو نماز تو بندے کا اللہ تعالیٰ سے تعلق جوڑنے کا ایک بہترین اور عمدہ ذریعہ ہے رشتہ مضبوط ہوتا ہے تعلق جڑتا ہے اللہ تعالیٰ سے بندے کا جو سلسلہ ہے اس میں پختگی آتی ہے دوسری طرف جو حقوق العباد ہیں وہ بارش کے قطروں کی طرح بکثرت ہیں ہر ایک کے حقوق الگ الگ جدا گانا ہے ماں باپ کے حقوق الگ اولاد کے حقوق الگ بہن بھائیوں کے الگ عزیز اور اقارب کے الگ پڑوسی محلے داروں کے الگ دوست احباب کے الگ زندگی میں انسان کا نہ جانے کتنے لوگوں سے واسطہ پڑتا ہے تو بے شمار لوگ ایسے ہیں جن کے حقوق ہماری ذات کے ساتھ وابستہ ہیں انہیں حقوق کو ادا کرنا نبھانا یہ بڑا حساس پہلو ہے اور اس معاملے کے اندر بڑے بڑے عبادت گزار بھی پھسل جاتے ہیں نمازی پرہیزگار سوم و صلات کے پابند حقوق العباد کے معاملے میں آ کر فیل ہو جاتے ہیں حقوق اللہ تو اللہ پاک نے بہت ہی آسان رکھے اور بندے اور خالق کا معاملہ ہے اللہ تعالیٰ بہت سے معاملات کے اندر گزر بھی فرمائیں گے لیکن جو حقوق العباد بندوں کے ذمہ عائد کیے جس کے اندر ذرا سی بھی چوک ہو جائے تو وہ بھی بندے کے ذمے وبال جان بن کے پڑ جائیں گے اور ان سے پھر انسان کے لیے آخرت میں چھٹکارا بڑا مشکل ہو جائے گا یہ حقوق جو اللہ تعالیٰ نے رکھے ان کی ادائیگی میں برکتیں بھی بہت رکھی ہر ایک کا مرتبہ اور مقام متعین کیا شوہر کے لیے بیوی بیوی کے لیے شوہر کے حقوق متعین کیے اولاد کے لیے ماں باپ کے لیے اولاد کے لیے حقوق متعین کیے رشتے داروں میں بہن بھائی دوست احباب عزیز اور اقارب ہر ایک کے حق کو اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے تفصیلا ہمارے سامنے بیان کروا دیے اب ان حقوق کو سامنے رکھ کر ہر ایک کے رتبے اور مقام کو پہچان کر عدل و انصاف کے ساتھ زندگی اس انداز سے گزارنا کہ کسی کی حق تلفی بھی نہ ہو، کسی کی دل آزاری بھی نہ ہو، اور گھر کے اندر ایسے اعتدال کے ساتھ معاملات کی ادائیگی ہو کہ ماں باپ اگر موجود ہوں تو ان کے رتبے اور مقام میں کوئی کمی کوتاہی نہ آنے دی جائے، بیوی کی باتوں میں آ کر ماں باپ کے اوپر ظلم و زیادتی نہ ہو، ماں باپ کی باتوں میں آ کر بیوی پر ظلم و زیادتی نہ ہو، آپس کے جو رشتے ہیں ہر رشتہ بڑا نازک اور مقدس اور محترم ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک رشتے کی حساسیت کو بیان فرما دیا، کسی بھی پہلو میں انسان جھکاؤ کا شکار ہو جاتا ہے اور ایک طرف افراد اور کسی طرف تفرید ہو جائے تو وہ انسان اپنی زندگی میں ظالم شمار ہوتا ہے۔ تو ہر ایک کے ساتھ حقوق کی ادائیگی میں برابری اور معاملات کے اندر ایسا صفائی ستھرائی کا معاملہ کہ ہر ایک کے ساتھ عزت اور احترام ہو، پیار اور محبت اور تعلقات اور رشتوں کے اندر جو نسبت اللہ تعالیٰ نے جس رشتے کی عطا فرمائی ہے اس کی پھر لاج رکھی جائے، اور بالخصوص رشتے داریاں فراغت داریاں جو اللہ تعالیٰ نے رکھی ہیں اس میں برکتیں اتنی ہیں کہ اگر اس کو نبھایا جائے، اس کو صلہ رحمی کہا جاتا ہے کہ آپس کے رشتوں کو نبھایا جائے، تعلقات کو نبھایا جائے، محبت کے ساتھ تعلقات کو مضبوط کیا جائے تو یہ ایسی بابرکت چیز ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص یہ چاہے کہ اس کی عمر دراز ہو اور اس کے رزق میں برکت ہو، بڑا کام کا نسخہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا کہ جو یہ چاہے، اور ہم میں سے ہر ایک چاہتا ہے کہ اس کی عمر دراز ہو، لمبی زندگی ہو اور ساتھ میں رزق بھی اس کا بابرکت ہو، مال و دولت کی فراوانی ہو، عمر دراز ہو، تو انسان کی دنیا بھی جنت بن جاتی ہے۔ فرمایا کہ جو شخص یہ چاہے کہ اس کی عمر دراز ہو اور اس کے رزق میں برکت ہو، اسے چاہیے کہ وہ صلہ رحمی کرتا رہے، اپنے رشتہ داروں سے رشتہ داری کو نبھاتا رہے، تعلقات کو نبھاتا رہے، اور ہر رشتے کو اس کے رتبے اور مقام کو سامنے رکھ کر نبھائے۔ ماں باپ کا رشتہ ہو، اولاد کا رشتہ ہو، بہن بھائی کا رشتہ ہو، میاں بیوی کا رشتہ ہو، یا پھر اپنے جتنے بھی رشتوں کی شاخیں پھوٹتی ہیں، ننیال ہوا، ددیال ہوا، سسرال ہوا، ہر طرف کا جو بھی رشتہ انسان کا مقدس اور محترم رشتہ ہو، اس رشتے کو انسان جب حد اعتدال میں رہتے ہوئے نبھاتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایسے انسان کی عمر میں بھی برکت عطا فرماتے ہیں، رزق میں بھی برکت عطا فرماتے ہیں۔ اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ صلہ رحمی سے زیادہ جلدی کسی نیکی کا بدلہ انسان کو دنیا میں نہیں ملتا، اور اسی طرح قطع تعلق اگر کیا جائے، قطع رحمی کی جائے، تو قطع رحمی سے زیادہ جلدی کسی جرم کی سزا انسان کو نہیں ملتی۔ دنیا میں انسان جب رشتے نبھاتا ہے، تعلقات کو جوڑتا ہے، اور بالخصوص وہاں جہاں تعلق ٹوٹتا ہو، آپس میں لڑائی جھگڑے ہوئے، تعلقات ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں، اور انسان وہاں عاجزی کا مظاہرہ کرتا ہے، سامنے والے کے سامنے جھک جاتا ہے اور اپنے آپ کو بڑا ہونے کے باوجود بھی چھوٹا کر دیتا ہے، اور معاملے کو توڑ کے بجائے جوڑ کی طرف لے جانے کی کوشش کرتا ہے، تو ایسے انسان کو اللہ تعالیٰ بہت جلد اس کا صلہ عطا فرماتے ہیں۔ اور اگر انسان ایسا ہو کہ بنے بنائے گھر کو بھی بگاڑ دیتا ہو، بنے ہوئے رشتوں کو بھی توڑ پھوڑ کے اندر لگا ہوا ہو، اور آج کے معاشرے میں تو نفس نفسی کا دور ہے، ہر طرف افراتفری کا عالم ہے کہ سگے رشتوں کے اندر بھی وہ ٹوٹ پھوٹ دکھائی دیتی ہے کہ سبھی اولاد ماں باپ سے ناراض، ماں باپ اپنی اولاد سے ناراض۔ میں نے پچھلے مضمون میں ایک دفعہ عرض کیا تھا کہ آج تو وہ نوبت آ گئی کہ سبھی اولاد جیتے بھی ماں باپ کے لیے وبال جان اس انداز سے بن جاتی ہے کہ وہ ماں باپ جنہوں نے خون پسینے کی کمائی جمع کر کے اپنا سر چھپانے کے لیے کوئی بسیرا تیار کیا، گھر بنایا، جیتے جی اولاد سانپ بچھوؤں کی طرح ماں باپ کے اوپر ایسے لپٹتے ہیں اور چپٹتے ہیں کہ ماں باپ کو زندگی ہی میں حصے بکھرے کرنے پر مجبور کر ڈالتے ہیں کہ جائیداد تقسیم کی جائے اور ہمارے حصے دے دیے جائیں۔ ماں باپ بڑھاپے میں آ کے مجبور ہو کر وہ ساری محنت اور وہ پونجی جو زندگی بھر انہوں نے خون پسینے سے جمع کر کے ایک گھر تیار کیا تھا، لیکن جاتے جاتے وہ ظلم و ستم ان کو دیکھنے پڑتے ہیں سبھی اولاد کی طرف سے کہ الامان والحفیظ۔ یہ سارا معاملہ بگاڑ کر تبھی آتا ہے جب انسان مقدس رشتوں کا احترام نہ کرے۔ جب حضرت عباس ناصح الامت حضرت مولانا حافظ ابرار الحق صاحب کلیاتی رحمہ اللہ دنیا سے رخصت ہوئے. شروع شروع ہی میں میرا یہاں ذمہ داری کا سلسلہ شروع ہوا. سفید ریش پورے شخص ایک نماز میں مجھ سے ملے اور بہت ہی زیادہ شکستہ دل تھے, اور انہوں نے جو اپنی کیفیت بیان کی تو اندر سے میں بھی ہل کے رہ گئے, اور ظاہر ہے کہ انسان سن کے بے ساختہ رو پڑتا ہے کہ وہ سفید داڑھی والے بزرگ نمازی انسان کہنے لگے کہ میرے ساتھ ایسا معاملہ پیش آیا کہ میری سگی اولاد میں سے دو بیٹوں نے میرے ساتھ اس قدر بدتمیزی کی اپنی ماں کے ساتھ مل کر کہ ان میں سے ایک بڑے بیٹے نے تو مجھے کہا کہ بڈھے اگر تو مر جائے گا تیری قبر پہ آ کر پیشاب بھی نہیں کروں گا, اور دوسرے نے فون پر اپنے باپ کا نام لے کر کہا کہ میں فلانا شوٹر بات کر رہا ہوں, دو تین دن کے اندر تو میری دکان خالی کر دے ورنہ تجھے شوٹ کر دوں گا. سگے باپ کو سگی اولاد اس قدر زہریلے الفاظ استعمال کر کے اس قدر بڑی گستاخی کا شکار ہو جائے, اور باپ کا کہنا یہ تھا کہ میرے دل دماغ پر ایسے یہ چیزیں پیوست ہو گئی کہ مجھے لمحے بھر کے لیے نہ نیند آ رہی ہے نہ چین مل رہا ہے نہ سکون اور قرار آ رہا ہے کہ میری سگی اولاد نے میری جوان اولاد نے جس کو میں نے ہی پیسے دیے تھے سرمایہ دیا تھا کاروبار کے لیے 20-22 لاکھ, اور جب وقت گزر جانے کے بعد ان سے بات چیت ہوئی اور معاملہ بدکلامی کی طرف چلا گیا تو نتیجہ یہاں پر پٹ پہنچ گیا کہ سگی اولاد سگے بیٹے اپنے باپ کو اس قدر تمیزی اور بے حرمتی کے الفاظ استعمال کر رہے ہیں کہ الامان و حفیظ. آئے دن ایسے معاملات سامنے آتے ہیں کہ ایسے قریبی رشتے, اتنے مقدس اور محترم رشتے, آج ہماری چونکہ دینی لحاظ سے تربیت نہ ہونے کی وجہ سے, معلومات نہ ہونے کی وجہ سے, دنیا کے لالچی اور حریص ہونے کی وجہ سے ہم اس قدر حفیظ کا شکار ہو چکے ہیں کہ ماں باپ کو بڑھاپے میں در بدر ہونا پڑے بھلے ہو جائیں. پچھلے دنوں ہمارے محلے میں ہی ایک کرایہ دار آئے تھے, بعد میں پتہ چلا کہ اس لڑکے کے ساتھ ان کے والد رہا کرتے تھے اور دوسرے لڑکے کے ساتھ ان کی والدہ رہا کرتی تھی, تو باتوں باتوں میں اس لڑکے سے بات چیت ہوئی تو پتہ چلا کہ گھر کے حصے بکھرے ہوئے اور ماں باپ کے بھی حصے ہو گئے. ایک بھائی کے ذمے ابا آئے, ایک بھائی کے ذمے اما آئیں. بڑھاپے کے اندر بےچارے اس قدر بوڑھے والد تھے, ابھی بھی سلامت ہے اللہ تعالیٰ کو عمر دراز دے, گیٹ سے اترنے تک, اترنے سے لے کر موٹر سائیکل پر بیٹھنے تک سہارا لیتے ہوئے بےچارے سیڑھی سے اترتے تھے. اس بڑھاپے کے اندر ماں باپ بےچارے رل جاتے ہیں کہ جب جہاں میاں بیوی کو آپس میں ایک دوسرے کی خدمت کی ضرورت ہوتی ہے کہ جب گھر کے حصے بکھرے ہوئے تو کوئی بھائی ایسا بھی نہ نکلا کہ دونوں ماں باپ کی خدمت پر آمادہ ہوتا, ایک بھائی نے کہا تم ابا کو سنبھالو, دوسرے بھائی نے کہا میں اماں کو سنبھالوں. ایسے نفس نفسی کے عالم میں دین اسلام نے جو ہمیں تعلیم دی ہے اس میں بھی ایک چھوٹے سے چھوٹے کا بھی حق سکھایا, بڑے سے بڑے کا بھی ادب بتایا. ماں باپ زندگی کے اندر پورا سرمایہ جمع کر کے یہ سب کچھ بنا کر دیتے ہیں اپنی اولاد کے سکون کے لیے, لیکن وہی اولاد دکھ اور درد کا ذریعہ بن جاتی ہے, ایسی گہری ٹھیس پہنچاتی ہے کہ ماں باپ کے لیے دلی روگ بن جاتے ہیں, اور بہت سے رشتے ایسے ہوتے ہیں کہ جب اس قسم کے معاملات ان کے سامنے آتے ہیں تو بہت سے دنیا ہی سے خیر بات کر کے دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں. تو غرض یہ ہے کہ انسان آپس میں جو یہ رشتے اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائے, یہ دنیا کی حفیظ اور دنیا کی ہائے ہائے یہ انسان کو آپس میں ٹوٹ پھوٹ کا شکار کرتی ہے, اور رشتوں کے اندر جو اس چیز کا احترام نہ کرے, رشتوں کا ادب اور وقار کو ملحوظ نہ رکھے, تو وہ انسان بسا اوقات اس قدر بھیانک معاملات سے بھی گزرنے سے دریغ نہیں کرتا کہ جیتے جی اپنے ماں باپ کو, بہن بھائیوں کو. آپس میں رشتے ٹوٹتے ہوں تو ٹوٹ جائیں, لیکن مال مجھے ہاتھ بچ جائے, جائیداد میرے ہاتھ بچ جائے, اس سے بکرے میرے ہاتھ آ جائیں, یہ ساری چیزیں نقصان کا سامان ہیں. جب رشتوں کو اصل ملحوظ رکھا جائے, رشتوں کے اگر قدروں کو ملحوظ رکھا جائے, اور جو بڑے اور چھوٹے سارے کے سارے معاملات جو صلہ رحمی کے اللہ تعالیٰ نے رکھے, تو اس کو اگر ملحوظ رکھا جائے تو اللہ پاک اس ملحوظ رکھنے والے کے لیے عمر بھی دراز فرما دیتے ہیں اور رزق کے اندر برکت عطا فرماتے ہیں, اور اس کو ایسی چین اور سکون والی زندگی نصیب ہوتی ہے کہ جیتے جی انسان کو لطف آتا ہے. ورنہ تو جب ماں باپ کے لیے اولاد سہانے روح بن جاتی ہے تو ماں باپ کہاں کرتے ہیں کہ کاش کہ ایسی اولاد تو پیدا ہی نہ ہوتی, کاش کہ یہ دن ہمیں دیکھنے ہی نہ پڑتے. اور کتنے ہی ماں باپ ایسے ہیں کہ جو خود میرے کانوں نے ایسے الفاظ سنے کہ ایک والد اپنی اولاد سے بیزار ہو کے کہنے لگے کاش کہ یہ تو پیدا ہوتے ہی مر جاتا تو اچھا تھا, اور کہنے لگے خدا کرے کہ کسی دن ایک سرنگ میں مر جائے تو جان تو چھوٹے. سبھی اولاد کے لیے سگے باپ کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ اس گناہگار کانوں نے سنے. تو جب صلہ رحمی کو پامال کیا جائے, رشتوں کا تقدس ملحوظ نہ رکھا جائے, تو پھر کیفیات ایسی پیدا ہوتی ہیں کہ الامان والحفیظ. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں, جو آپ کی ہدایات ہیں, کہ آپ نے تو غیروں کو بھی اپنا بنا دیا, جو بیگانے تھے جو پرائے تھے وہ بھی ایسے سگے رشتوں کے اندر جڑ گئے کہ جب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی دری کے اندر پھرو دیے گئے, اب سارے آپس میں بھائی بھائی ہو. وہ مدینہ منورہ کی فضا کہ جہاں آئے ہوئے مہاجرین اور انصار سارے ایسا لگتا تھا جیسے ایک ہی ماں باپ کی سگی اولاد ہے, بلکہ ان سے بھی زیادہ شیر و شکر باہم آپس میں اس قدر الفت و محبت کے ساتھ زندگی بسر کر کے ان حضرات نے دکھائی ہے. ایک نمونہ امت کو دے دیا کہ جب ایمان مل گیا, ایمان کی نعمت اور دولت سے بڑھ کر اس کے سامنے دنیا کی ساری نعمتیں ہیچ ہیں. اور اگر ایمان کی قدر و قیمت انسان کے دل میں نہ ہو, اسلام کے جو اصول اور احکام اللہ پاک نے دیے ہیں ان کے احترام انسان کے دل میں نہ ہو, اور یہ ظاہری دنیا کے ٹھان بان انسان کے سامنے ہو, تو پھر انسان ساری کے ساری دینی نعمتوں کو پسے پش ڈال کے دنیا کے پیچھے بھاگتا ہے. اور اگر دین اسلام کا احترام ہو, تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس ذات کو بھی جس شخص نے اپنی ذات کے اندر سدھار پیدا کر لیا, اپنی ذات کی اصلاح کر لی, اور اپنے آپ کے اندر اسلامی اخلاق کو اس نے گویا کہ سجا لیا اور آراستہ کر لیا, تو وہ منفرد ذات بھلے غریب ہو یا امیر ہو, پھر اللہ تعالیٰ اس کے اطراف کے ماحول کو اتنا پاکیزہ اور منظم فرما دیتے ہیں کہ دیکھتے ہی دیکھتے اس کے آس پاس کے تمام کے تمام ماحول اس کا گرویدہ ہوتا ہے. اور اگر خدا نہ خواستہ انسان خود غرضی کا شکار ہو, تکبر کا شکار ہو, اور پرستی کے گھناؤ نہیں عادت کے اندر مبتلا ہو, تو اس کے سگے رشتے بھی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جاتے ہیں, اور پھر خاندان ٹوٹتے ہیں, اس کے بعد پھر اقران کے رشتے ٹوٹتے ہیں, دنیا اور اس کے نتیجے میں پھر ہونے والی دشمنیاں اور پھر غیبت اور چگلیاں اور نقصانات اور آپس کے جو گناہوں کے پورے ایک جال سازی ہے, وہ سارے کے سارے گناہ وہ پھر خاندانوں کے اندر سرایت کرتے ہیں. تو غرض یہ ہے کہ یہ صلہ رحمی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بھی چاہے کہ اپنی زندگی اس کی دراز ہو اور اس کے مال و دولت میں خیر اور برکت ہو, تو فرمایا کہ اس کو چاہیے کہ وہ صلہ رحمی کیا کرے, رشتوں کو اچھے انداز سے نبھایا کرے. رشتوں کو نبھانے کے اندر اللہ تعالی نے ایسی برکتیں رکھی ہیں, خاص کر جو تعلقات کے نبھانے کے اندر مالی معاملات ہیں, ان مالی معاملات کو جب بندہ ادا کرتا ہے, اولاد ہے اگر ماں باپ کی خدمت کر رہی ہے, ماں باپ ہے اپنی اولاد کے اوپر خرچ کر رہے ہیں, یا عزیز اور اقارب کے اندر جو بھی ضرورت مند ہے, تو انسان اگر مالی لحاظ سے ایک دوسرے کا تعاون کرتا ہے, اس تعاون کا نتیجہ اللہ تعالی نے محبت کی شکل میں نکالا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہاں تک تعلیم دی کہ گھر میں جب تمہارے کھانا پک رہا ہو تو اپنے سالن کے شور پر تھوڑا زیادہ کر لو, اور اپنی ضرورت کے علاوہ جو اضافی بچ رہا ہو وہ اڑوس پڑوس میں بھیج دو. یہ دیکھنے میں ایک چھوٹا سا سبب ہے, لیکن اگر اس کو عملی شکل دے دی جائے تو نتیجہ انسان دیکھتا ہے عقل دنگ رہ جاتی ہے کہ سارا سال تک انسان کسی محلے میں رہتا رہے, کسی علاقہ میں رہتا رہے, لین دین کا کوئی سلسلہ نہ ہو تو جمود رہتا ہے ہر طرف. لیکن ایک انسان اس سنت کو زندہ کرے, پہل کرے کہ جب کبھی کوئی چیز پکی اس کے اندر اضافہ کر دیا, کبھی دائیں طرف والے پڑوسی کو, کبھی بائیں طرف والے پڑوسی کو, کبھی پچھلے پڑوسی کو, کبھی سامنے, کبھی آس پاس قریب میں, انسان نے اس سنت کو زندہ کرتے ہوئے کچھ لینے دینے کا سلسلہ شروع کیا ہو, تو دیکھتے ہی دیکھتے محبتیں بڑھنی شروع ہو جاتی ہیں, پڑوسیوں کے دل میں ایک دوسرے کا ادب اور احترام شروع ہوتا ہے, محبتیں بڑھتی ہیں, اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ آس پاس کا ماحول بالکل ایسا ہو جاتا ہے جیسے ایک ہی خاندان کے افراد یہاں بستے ہیں, اور خدا نہ خواستہ کوئی ایرا ویرا آ جائے تو پھر دوسرا بھی اس کے اوپر نظر رکھتا ہے کہ ہمارے پڑوسی کے گھر کو کوئی نقصان نہ پہنچ جائے. وہ ایک سنت کہ جس پر عمل کر لیا جائے, اور آپ نے جو فرمایا کہ شوربہ تھوڑا بڑھا دو اور اپنے اڑوس پڑوس کے اندر بھی دے دو, تو اس ایک سنت کی بدولت آپس میں غیروں کے اندر محبت ایسی آتی ہے کہ لین دین کے سلسلے شروع ہو جاتے ہیں. تو رشتے دار تو پھر رشتے دار ہیں, خونی سلسلے ہیں, آپس کے وہ نبھاؤ کہ اگر انسان وقت ضرورت اپنے جو بھی مالی معاملہ ہے اس میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیتا ہو, تو اس کے نتیجے میں فرق کر انسان کو محبتیں ہی ملتی ہیں, دعائیں ملتی ہیں, اور تعلقات ایسے استوار ہوتے ہیں کہ یہ پھر بڑے دور رس اور گہرے تعلقات بنتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو عمومی سطح پر بھی ہمیں یہی تعلیم دی ہے کہ آپس میں ایک دوسرے کو ہدیے دیا کرو اور محبت بڑھایا کرو. ہدیہ بھلے چھوٹا سے چھوٹی شکل میں کیوں نہ ہو, لیکن وہ محبت کو سمیٹنے کا ذریعہ بنتا ہے. صرف انسان کچھ دیتا ہے بلکہ سامنے والے کی محبت ملتی ہے. جس طرح خدمت خلق کے اندر اللہ تعالیٰ نے محبت کا سلسلہ رکھا کہ جب کبھی انسان کسی بھی ضرورت مند کی مدد کرتا ہے, خدمت کرتا ہے, اور کسی مشکل میں گرے ہوئے انسان کی تعاون کرتا ہے یا اس کی امداد کرتا ہے, تو پلٹ کر اس کے دل سے دعائیں نکلتی ہیں, اس کے دل کی محبت انسان کو ملتی ہے. تو یہ چھوٹے چھوٹے سے سبق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دیے ہیں کہ اگر ان کو اپنا لیا جائے تو تعلقات کے اندر مضبوطی بھی آتی ہے, ترقی بھی ملتی ہے, اور بہت جلد وہ ساری نفرتیں مجدد الملت حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ نے تو وہ سب بتایا. اور میں کہ جس کسی سے انسان کو حسد ہو تو اس کی مختلف شکلیں بتائیں, مختلف علاج بتائے. اس میں سے ایک علاج یہ بھی بتایا کہ جس سے حسد انسان کو ہوتے ہوئے انسان چاہتا ہے کہ اس کے کچھ عیوب, اس کی برائی, اس کی کمی کوتاہیاں ذکر کرے, لوگوں کے نظروں میں اس کو گرائے. تو آپ نے فرمایا کہ اس حسد کا علاج یہ ہے کہ جب کبھی محفل میں اس کا تذکرہ آئے تو اس کی خوبیاں بیان کی جائیں, اس کی تعریفات کی جائیں, اس سے محبت کا اظہار کیا جائے. اور اسی میں یہ بھی ایک آپ نے نسخہ بیان فرمایا کہ اس کو وقتاً فوقتاً انسان ہدیہ دے, ہدیہ دے گا پلٹ کر محبت ملے گی, اور یہاں سے بھی محبت کا ہدیہ جائے گا. تو طرفین کے اندر وہ جو حسد کی آنکھ لگی ہوئی تھی, اور یہ ہوتا ہے گھر کے اندر, خاندان کے اندر, رشتوں کے اندر, کہ ایک کو اللہ پاک نے نعمتیں زیادہ دی ہیں, وہ مال و دولت کی ریل پیل میں ہے, ایک تھوڑا کم ہے تو کم والا زیادہ والے سے حسد میں مبتلا ہو جاتا ہے. اور اسی طرح ایک کو اللہ پاک نے اولاد دی ہے, دوسرے کو کم دی ہے, اس کے اندر ایک کو زیادہ ترقی ملی, ایک کو تنزل ملا, ایک کے معاملات بہت زیادہ ترقی والے, ایک کے تنزل والے, تو خود بخود خاندانوں کے اندر بھی آپس میں کھینچاؤ شروع ہو جاتا ہے, سگے رشتوں کے اندر بھی آپس میں چپکلی شروع ہو جاتی ہے. وہاں پر بھی یہی نسخہ اگر استعمال کیا جائے کہ انسان کو جس سے حسد شروع ہو جائے تو بتکلف ہی کیوں نہ ہو, لیکن انسان اس کے عیوب کے بجائے خوبیاں بیان کرے اور اس کے ساتھ نئے نئے کے معاملات رکھے, تو وہ نفرت سے محبت میں تبدیل ہوتی ہے. پرنتو جب وہاں سے بھی محبت کے جواب محبت سے ملے گا تو وہ جو آپس میں عداوت کی بیج اور عداوت کی بنیاد شیطان رکھتا ہے اور چاہتا ہی ہے کہ یہ توڑ پھوڑ کا شکار ہو جائے, اور اس توڑ پھوڑ کے اندر مرکزی کردار انسان کے جو آغاز ہوتا ہے میاں بیوی کے رشتے سے ہوتا ہے, کہ سب سے پہلے میاں بیوی کا رشتہ ہے کہ شوہر بیوی کا خیال رکھنے والا ہو, اس کے پورے حقوق کی رعایت کرنے والا, اور بیوی شوہر کے پورے آداب محفوظ رکھنے والی, اس کی خدمت کرنے والی, اور اس کے لیے بالکل دل و جان سے حاضر رہنے والی. تو یہ رشتہ اگر آپس کے اندر اچھا ہو, اولاد پر بھی اچھے اثرات پڑتے ہیں اور آگے آنے والے نسل کے اوپر اس کے مثبت اثرات جاتے ہیں. اور اگر اس کے اندر منفی اثر آ جائے, ٹوٹ پھوٹ کا معاملہ ہو, لڑائی جھگڑوں کا معاملہ ہو, بسا اوقات مدت گزر جاتی ہے, شادی ہوئے میں سارا سال گزر گئے لیکن بچپن سے اولاد جوان ہوتے ہوئے اپنے ماں باپ کو ہمیشہ لڑتا جھگڑتا دیکھ کے چلی آتی ہے, کبھی محبت سے وہ میٹھے بول ان کے کانوں نے نہیں سنے ہوتے کہ ماں باپ کبھی محبت سے بھی آپس میں باتیں کرتے ہوں, تو یہ چیز ٹوٹ پھوٹ کا شکار یہ شیطان کو بہت زیادہ پسند. شام کا وقت جب ہوتا ہے تو ابلیس اپنا کف لگا کر سمندر پر پراجمان ہوتا ہے, سارے چیلے آتے ہیں, شرگمڑے آتے ہیں, اپنے اپنے کارنامے اور کارنائیاں سناتے ہیں کہ میں نے یہ کیا, میں نے تو شیطان زیادہ کوئی اہمیت نہیں دیتا, ان کو بٹھاتا رہتا بٹھاتا رہتا, یہاں تک کہ ایک شخص ایک شیطان آتا ہے جو سب چیلا ابلیس کو بتاتا ہے کہ آج میں نے ایسی کارنائی ڈالی, ایسا غصہ دلایا, اور آپ سے باہر کرتے 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 میاں بیوی کے درمیان لڑائی جھگڑا کرتے کرتے آگ لگاتے لگاتے نتیجہ یہاں تک میں نے پہنچا دیا کہ وہ دونوں آپس میں اس نوبت تک آ پہنچے کہ شوہر نے بیوی کو طلاق دے دی, گھر توڑوا دیا. یہ سن کر وہ خوشی سے جھوم اٹھ کھڑا ہو جاتا ہے, اس کو میں گلے لگاتا ہے, کہا کہ تم سب نے تو کوئی کام نہ کیا, اصل کام تو اس نے کیا. اب یہ چونکہ توڑ کا کام ہے, بظاہر یہ ایک رشتہ ٹوٹا لیکن اس کے پیچھے جو دشمنیاں ہیں, جو لڑائی جھگڑے ہیں, جو غیبت چگلیاں ہیں, جو آپس کے انتقام ہیں, بغض و عداوت ہیں, اور آپس سے جو حسد اور ایک بہت بڑا گویا کہ گناہوں کا پورا ایک پٹارا کھل جاتا ہے, تو یہ سلسلے کے اندر ابلیس ملعون اس کو اپنے سینے سے لگاتا ہے اور باقاعدہ اس کو ڈانٹ دیتا ہے اور کہا کہ تم سب نے کوئی کام نہ کیا, کام کیا تو اس نے کیا. تو گھریلو زندگی سے آغاز ہوتا ہے کہ انسان کی ذات, اس کی شخصیت پھول جیسی ہو, مہکتی ہو, خوشبو مہکاتی ہو, اور شوہر ہے تو وہ بیوی کے لیے بہت زیادہ ہمدرد, خیرخواہ, محب, اور بیوی ہے تو وہ شوہر کے لیے حد سے زیادہ خدمت گزار, متشہار, اور اس کی اطاعت کرنے والی خدمت گزار ہو, اور اسی طرح اولاد ہے تو ماں باپ کے لیے, ماں باپ ہے تو اولاد کے لیے, بھائی بہن کے لیے, بہن بھائی کے لیے, آپس کے جتنے بھی رشتے ہیں, اگر یہ سارے کے سارے رشتے محبت کے اوپر قائم اور دائم ہو جائیں, کی بنیاد مضبوط اور مستحکم ہو جائے تو ابلیس کو اس چیز سے بہت بڑی تکلیف ہوتی ہے کہ یہ جوڑ والا معاملہ یہ اس کو آگ لگاتا ہے، توڑ والا معاملہ ابلیس کے دل کی ٹھنڈک کا سامان بنتا ہے۔ اس لحاظ سے بہت ہی زیادہ انسان کو سوچ و بچار کی ضرورت ہے کہ انسان غور و خوض کرے کہ اگر وہ اچھائی کے ساتھ زندگی گزار رہا ہے، پیار محبت بھری زندگی گزار رہا ہے، تو یقیناً اس کی خود اپنی زندگی بھی، ذاتی زندگی بڑی پرسکون ہوتی ہے، اور گھر والوں کے لیے بھی وہ خوشی کا ذریعہ ہوتا ہے کہ بچوں کو بھی، اولاد کو بھی، اور اگر ماں باپ زندہ ہو تو ماں باپ کو بھی اپنی ایسی میٹھی اولاد کا انتظار ہوتا ہے کہ بچہ کب واپس آئے، اور بیوی کو شوہر کا انتظار ہوتا ہے کہ کب پلٹ کر گھر پہ آئے، اور جو بد اخلاق ہوتا ہے تو گھر میں آنے کے باوجود گھر والوں کی چاہت یہ ہوتی ہے کہ جلد از جلد یا تو یہ سو جائے یا پھر یہ گھر سے باہر چلے جائے تاکہ کچھ سکون ہو جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں پھول بھری، محبت بھری، اپنائیت والی زندگی کا سبق دیا ہے کہ ایسے محبت کے ساتھ جینا سیکھو کہ اپنے تو ہوں ہی اپنے، لیکن بیگانے بھی وہ اپنے بن جائیں، دشمن بھی دوست بن جائے۔ زبان ہمیشہ انسان کی محتاج چلنے والی ہے، زبان میں انسان ہمیشہ قابو رکھنے والا ہو اور کبیرہ گناہوں سے بچتا ہو، لڑائی جھگڑے سے انسان دور رہے، یہ تین چیزیں بھی اگر انسان اپنا لے تو ایسا پرسکون اس کو زندگی کا ماحول ملتا ہے کہ زبان ہمیشہ قابو میں رکھے، جس کسی کے سامنے بھی زبان چلانے کی نوبت آئے تو ہمیشہ پہلے تولے پھر بولے، سوچ سمجھ کے اس کو زبان چلانی کہ یہ مذاق کا وقت ہے کہ نہیں، اگر میں مذاق بھی کر رہا ہوں تو میرے اس مذاق سے سامنے والے کا دل خوش ہوگا یا شرمندہ ہوگا یا رنجیدہ ہوگا یا اس کے دل آزاری ہوگی یا اس کی حقارت ہوگی۔ تو ایک انسان اپنی زبان کو قابو میں رکھنا سیکھ لے، سارے فتنوں کی جڑ یہی زبان ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابی نے نصیحت مانگی تھی کہ یا رسول اللہ نصیحت فرمائے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو اپنے قابو میں رکھو، زبان کو انسان اگر قابو میں کر لینا سیکھ لے۔ حضرت عمر بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی حضور سے نجات کا نسخہ پوچھا تھا کہ یا رسول اللہ نجات کا کوئی گر بتا دیجیے کہ نجات آسان ہو جائے، فرمایا کہ اپنی زبان کو ہمیشہ قابو میں رکھو، اپنے گناہوں پر آنسو بہاتے رہو، اور فتنوں کے دور میں اپنے گھر کے اندر تار بن جاؤ، گھر کا پیوند بن جاؤ، گھر کی چٹائی بن جاؤ۔ تو تین چیزیں آپ نے کامیابی کا گر بتائی کہ اپنی زبان کے اوپر قابو رکھو، بھلے غیظ و غضب کی کیفیت ہو یا خوشی کی کیفیت ہو، زبان ہمیشہ قابو میں ہونی چاہیے کہ انسان غصے میں بھی کوئی طنز، کوئی تانا، کوئی بھی زہریلا جملہ، کوئی بھی ایسی بات، کوئی احسان جتانا، کسی کا دل آزاری والا کوئی بھی جملہ ہمیشہ انسان کرے، سوچ لے، سمجھ لے، اس کے بعد زبان استعمال کرے۔ اور اسی طریقے سے انسان جب آپس کے معاملات کے اندر زبان کو قابو میں کرنا سیکھ جائے اور لڑائی جھگڑوں سے باہر رہنا ہو، جو بھی معاملہ انسان درگزر کرے، جو بھی لڑائی جھگڑے کا معاملہ آئے درگزر سے کام دے۔ اور تیسرے جو حقوق اللہ ہیں کہ اس کے اندر جب کبھی گناہ کبیرہ ہوں، اول تو گناہ کبیرہ ہونے نہ دے، لیکن خدا نہ خواستہ گناہ کبیرہ بھی ہو جائے تو فوراً توبہ استغفار کر کے گناہ کبیرہ کا کام کو بچا کے رکھے۔ صغیرہ تو اللہ تعالیٰ نے خود معاف فرمانے کے ایسے عنوانات قائم کر دیے کہ انسان جب چھوٹے موٹے گناہ ہو ہی جاتے ہیں، چوک ہو ہی جاتی ہے، کتنے معاملات، کتنے عبادات اللہ تعالیٰ نے ایسے رکھی ہیں کہ انسان وہ کام کرتا ہے پتہ بھی نہیں ہوتا کہ پیچھے سارے اس کے گناہ صاف ہو گئے۔ جمعہ سے جمعہ بیچ کے تمام گناہوں کے لیے کفارہ بن گیا، رمضان سے رمضان بیچ کے تمام صغیرہ گناہوں کے لیے کفارہ بن جاتا ہے، حتیٰ کہ نماز سے نماز اس درمیان جو صغیرہ گناہ ہو گئے وہ بھی اللہ تعالیٰ نماز کی برکت سے وہ بھی خود بخود معاف فرما دے۔ تو اگر انسان کبیرہ گناہوں سے بچنے کا عادی بن جائے، جو بڑے بڑے گناہ ہیں، تو ان تین چیزوں کے اوپر کہ انسان پابند ہو جائے گا، زبان قابو میں ہو، کبیرہ گناہوں سے بچنے والا ہو، لڑائی جھگڑے سے دور ہو، تو ان تین چیزوں کو بھی اگر اپنا لے گا تو اس کو ایسی پرسکون زندگی ملتی ہے کہ انسان محبوب بھی بنتا ہے، ہر دل عزیز بھی رہتا ہے، اور دنیا کے اندر حقوق و لباس کی تلخی سے بھی بچ جاتا ہے۔ تو یہ چیزیں ہیں کہ جس کو انسان، زندگی بڑی محدود ہے اور بہت چند دن ہیں، چند راتیں ہیں جو انسان کو دی گئی ہیں، لیکن انسان سمجھتا یہ ہے کہ شاید میں ہمیشہ ہمیشہ یہاں رہوں گا، اور پھر وہ تکبر میں مبتلا ہو کر، گھمنڈ میں آ کر، بڑائی میں آ کر، کبھی مال و دولت کے تکبر میں آ کے، کبھی اپنے خاندان کے گھمنڈ میں آ کے دوسرے کے سامنے بڑائی جتا دیتے ہیں، اور اس تکبر کی وجہ سے بعض دفعہ اس کا کہاں سے کہاں بیڑا غرق ہو جاتا ہے۔ اس لحاظ سے ہمیشہ اپنے اندر عاجزی، انکساری کو ملحوظ رکھا جائے، اپنی ذات کو ہمیشہ کم سے کم تر سمجھا جائے، اپنے آپ کو مٹایا جائے، اور عاجزی انتصاری ہے، کوئی آسان کام نہیں ہے. سننا تو بڑا آسان ہے کہ عاجزی پیدا کر لی جائے، انتصاری پیدا کر لی جائے، اپنے نفس کو چھوٹا کر لیا جائے، اپنے آپ کو حقیر جانا جائے. کہنا بھی بڑا آسان ہے کہ میں گناہگار ہوں، حقیر، فقیر، سلامت، تفسیر، کہنا تو بہت آسان. لیکن جہاں یہ معاملہ آتا ہے سامنے والے کی طرف سے، جب کوئی اٹیک ہو، سامنے والا اگر کچھ کہے، اس وقت انسان کی ذات کو پتہ چلتا ہے کہ اپنے آپ کو چھوٹا سمجھتا ہے، تو انسان واقعی سے چپ لگا جاتا ہے کہ واقعی میں تو چھوٹا ہی ہوں، میں تو اس سے بھی بدتر ہوں. اور اگر نفس موٹا ہو، انانیت بھری ہوئی ہو، تکبر کا شکار ہو، تو پھر وہ کہتے ہیں اس نے مجھے یہ بات کہی کیسے. آپ بولا ہو کہ جب تک کہ وہ انتقام نہ لے لے، اس وقت تک اس کا وہ ایک کلیجہ ٹھنڈا نہیں ہوتا. اپنے اندر یہ صفت اگر پیدا کر لی جائے، آج جس کی ساری پیدا ہو، اور اس کے لیے بڑی بڑی لگڑائیاں ہوتی ہیں، بڑی بڑی ایسے ایسے مجاہدے کرنے پڑتے ہیں کہ بتاؤں پار آدمی کی ہم جیسے دن عقل تک رہ جاتی ہے کہ بزرگان دین کے پاس کوئی ایسا آدمی آئے کہ جس کے اندر بڑائی ہو، تکبر ہو، گھمنڈ ہو، تو اس کی اصلاح کے لیے وہ کس قدر مجاہدے کروایا کرتے تھے. نہاوت کے گورنر ایران کے مرکز سے چلے بغداد پہنچے، اور وہاں قسمت ایسی ہوئی کہ سرکاری کسی کام سے آئے تھے، ملاقات ہوئی حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ سے، اور پھر وہاں کوئی معاملہ اور واقعہ ایسا پیش آیا کہ اس گورنر کے دل پر چوٹ لگی. دنیا کی حقیقت کھلی کہ دنیا ہے کیا، ہم جس کو اپنا اصلی گھر سمجھ رہے تھے وہ تو فانی ہے، اور یہ تو ایک عارضی ٹھکانہ ہے جہاں سے ہمیں گزر کے آگے جانا ہے. آخرت کے لیے معاملہ آنکھیں کھلی. چوکرنا ہوئے تو حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ سے ملاقات جب ہوئی تو ان سے کہنے لگے کہ حضرت، جو دولت، جو نعمت آپ کو ملی ہوئی ہے، وہ دولت ہمیں بھی عطا فرما دیں، چاہے تو قیمتاً، چاہے تو مفت. حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ وہ چیز جو تم مجھ سے مانگ رہے ہو، اگر تو میں تم کو مفت میں دوں گا، اس کی قدر نہیں ہوگی. مفت میں جو چیز مل جاتی ہے اس کی قدر نہیں ہوتی. ہمیں اور آپ کو ایمان کی نعمت مفت میں مل گئی. باپ دادا سے جیسی کچھ یہ نعمت چلی آ رہی تھی، ماں کی گود سے ہی ہمیں یہ نعمت اللہ پاک نے اپنے فضل و کرم سے عطا فرما دی، تو ہمارے دل میں وہ اس کی قدر و عظمت نہیں جو ایک نو مسلم کے دل میں ہوتی ہے. جو دین ایمان کو نئے سرے سے اس نے سامنے دیکھا، پرکھا، کفر کی زندگی سے ایمان کی حالت میں آیا، اس کے دل میں جو ایمان کی قدر و قیمت ہے، اور اس ایمان لانے کے اندر جو اس نے بڑی بھاری قربانی دی ہے، خاندان کو چھوڑا، علاقے کو چھوڑا، اور اپنے پوری زندگی کو چھوڑا، اس پورے طور طریقے کو، اور وہ پوری جو اس کی پچھلی سابقہ ایک دینی زندگی تھی، اس سے اس نے گویا کہ نقل مکانی کی اور ایک نئی زندگی میں آیا، تو اس کے دل میں جو ایمان کی قدر و منزلت ہے، شاید وہ ہمارے اور آپ کے دلوں میں نہ ہو. خاص کر جو قربانی دے کر ایمان لاتا ہے، وہ تو ایمان کی قدر و منزلت کو جانتا ہے کہ میں نے اس کے لیے کتنی بھاری قیمت چکائی. ہمارے ایک استاد تھے، اللہ تعالیٰ ان کو عمر دراز عطا فرمائے، امریکہ کے باشندہ تھے، انگریز تھے، گورے انگریز. اللہ پاک نے نور ہدایت عطا فرمایا، تبلیغ کی برکت سے اللہ پاک نے ایمان کی دولت سے مشرف فرمایا، مسلمان ہوئے، اپنے صاحبزادوں کے ساتھ اور اہلیہ محترمہ کے ساتھ یہاں آئے، عالم فاضل ہوئے، پورا علم حاصل کیا، اور اس کے بعد اب ماشاء اللہ الحمدللہ یہیں پر ایک بہت بڑا دینی ادارہ چلا رہے ہیں. اس قدر تقوی کا پیکر ہیں، چہرے سے نور لگتا ہے، ٹپک رہا ہو. ایک تو ویسے ہی گورے رنگت کے لحاظ سے گورے چیتے، اور پھر جب نور ایمان کی رونق ملی، اور پھر سنت کا نور، تو ایک ایک چیز، ایک ایک ان کی ادا، ایک ایک انداز اس قدر منور ہے کہ ان کی ذات کو دیکھ کر پتہ چلتا ہے کہ وہاں کے اندر یہ اندر سے اور باہر سے دونوں ہی طرف سے نورانی ہی نورانی ہے. ایک مرتبہ ہم لوگ وہیں طالب علم کے زمانے میں کچھ خانے پر کھڑے ہوئے تھے، تو چھینک آئی استاد محترم کو، وہ بھی اپنی کتاب کا مطالعہ کر رہے تھے، تو خرید رہے، تو چھینک آئی تو الحمدللہ کہا، باقی صاحب جو کھڑے ہوئے تھے سب خاموش رہے، جلال میں آ گئے، ناراض ہوئے، اور باقاعدہ بر وقت اس کو ڈانٹا سب کو کہ جب تم کو معلوم ہے کہ چھینکنے کے وقت الحمدللہ کہنا سنت ہے، جب میں نے الحمدللہ کہا تو پلٹ کر تم لوگوں نے یرحمک اللہ کیوں نہیں کہا؟ سنت ہے کہ جب چھینک آئے تو انسان کہتا ہے الحمدللہ. اور آپ نے سبق سکھایا کہ پلٹ کے سامنے والا کہے یرحمک اللہ، چھینکنے والا کہے یہدیکم اللہ یصلح بالکم. ہمارے یہاں بھی یہ سنت کب سے رخصت ہو چکی، بس یہ دفعہ ہم دن میں چھینکتے ہیں، لیکن کبھی جب چھینکنے والے الحمدللہ نہیں کہتا، پلٹ کے جواب تو کبھی کانوں میں سنا ہی نہیں ہوتا، کہ یرحمک اللہ کا جواب کبھی سنا ہو. لیکن وہ وہ بھی ایمان لائے, اسی زمانے کے مومن ہیں, لیکن چونکہ پورے قدر قیمت کے ساتھ ایمان لائے تو یہ سنت بھی اگر چھوٹ رہی تھی تو باقاعدہ لان ہو گئے, جلال میں آ کر سرخ ہوگا, باقاعدہ ڈانٹا کہ تم لوگوں نے الحمدللہ نہیں سنا, اس کا جواب کیوں نہیں دیا؟ چونکہ عادت نہیں, یہاں پر لوگ جھیپتے ہیں شرم اور وہ شرماتے ہیں کہ الحمدللہ کہنے والے کو اونچی آواز سے جواب دیا جائے کہ یرحمک اللہ, پھر وہ پریٹر جواب دے یحییکم اللہ ویصلح بالکم. ان کے دل میں چونکہ اس چیز کی قدر و قیمت ہے, وہ قربانی دے کر یہ ایمان لائے اور ایمان کے تمام چیزوں کو انہوں نے سیکھا اور ایک ایک چیز کو عملی زندگی میں اپنایا, ان کے دل میں بڑی ہی قدر و قیمت ہوا کرتی ہے. تو غرض یہ کہ جو چیز محنت اور مجاہد ہے اور قربانی کے بعد حاصل ہوتی ہے تو وہ چیز بڑی ہی اس کی قیمت ہوتی ہے, اور جو چیز مفت میں ملتی ہے اس کی انسان قدر و منزلت نہیں پہچان پاتا. تو حضرت جنید برزادی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ جو دولت تم مجھ سے مانگتے ہو اگر میں تم کو مفت میں دوں گا تو تمہیں اس کی قدر نہیں ہوگی, اور اگر میں قیمت میں دینا چاہوں تو تمہارے پاس اس کی قیمت چکانے کا انتظام نہیں. وہ روحانیت جو تھی حضرت جنید برزادی رحمۃ اللہ علیہ کے اندر روحانیت, اس روحانیت کے انوارات چاہتے تھے کہ مجھے بھی ایسی روحانیت مل جائے, ایسے انوارات مل جائے, اللہ تعالیٰ کی محبت اور تعلق اور معرفت کا نور مل جائے. اب چونکہ دل پہ تو چوٹ لگ چکی تھی, حضرت کے پاس آئے ہیں گورنر نہاوند کے جو ایران کا ایک مرکزی علاقہ تھا, اور سرکاری میٹنگ کے لیے بغداد پہنچے تھے, لیکن دل پہ چوٹ لگ چکی ہے تو بزرگ کے سامنے پہنچ کر ان سے فریاد کر رہے ہیں کہ حضرت جو دولت اللہ پاک نے آپ کو عطا فرمائی ہے وہ مجھے بھی دے دیں. تو آپ نے فرمایا کہ قیمت میں دوں یا مفت میں, اگر مفت میں دوں گا تو تمہیں اس کی قدر و قیمت نہیں ہوگی پتہ چلے گی, اور اگر قیمت دو تو تم اس کی قیمت نہیں چکا سکتے, تم میں فکر نہیں اتنی کہ تم اس کی قیمت چکا سکو. تو کہنے لگے کہ حضرت سے کیا کروں؟ تو کہا اس کے لیے تم کو بہت کچھ کرنا پڑے گا. کہا کہ حضرت جب قیمت نہیں چکا سکتا تو جیسا اپنا حکم ہو, اور میں گورنر ہی چھوڑوں. کہا چھوڑ دی. وہیں پر فیصلہ کیا ہاتھ کے ہاتھ سے, جب گورنر ہی چھوڑنے کا آپ نے فرمایا, گورنر ہی چھوڑو. کہا چھوڑ دی. گورنری سے دس بردار ہوئے تو حضرت جنید برداد رحمۃ اللہ علیہ نے ذمہ داری لگائی, فرمایا کہ جاؤ نہاوند جاؤ. گورنری جب انسان کو ملتی ہے, یہاں پہ چھوٹی سی افسری بھی ملتی ہے تو انسان سمجھتا ہے کہ بس میرا علاوہ اور کوئی نہیں, تو انسان پھر آس پاس والوں پر, ماتحتوں پر, اپنے ملازموں پر ظلم و زیادتی ہی کرتا ہے, بد اخلاقی سے پیش آتا ہے, بدتمیزی سے پیش آتا ہے, اور بسا اوقات ظلم و تشدد بھی انسان کر جاتا ہے اپنے عہدے اور منصب کو استعمال کرتے ہوئے. وہ بھی ظاہر ہے گورنر تھے. تو حضرت جنید برزادی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جاؤ نہاوند, ایک سال کا عرصہ وہاں گزارو, اور جس پہ تم نے ظلم و زیادتی کی ہے ہر ایک سے معافی لے کر آؤ. چلے گئے ذمہ داری لے کر نہاوند کے علاقے میں. اب چونکہ ذمہ داری مل چکی تھی, ایک سال کا مہلت ملی تھی, وہاں جا کے جہاں جہاں ہو سکتا تھا, ممکن تھا, جس کے اوپر بھی ظلم و زیادتی ہوئی تھی, حق پلٹی ہوئی تھی, معافی تلافی کرتے رہے, حقوق چکاتے رہے, چکاتے چکاتے سال کا عرصہ گزر گیا. واپس پلٹ کر آئے, کہا کہ حضرت جو ذمہ داری آپ نے سونپی تھی وہ نبھا کر آیا ہوں, ہر ایک سے معافی تلافی کر کے آیا ہوں. دو افراد نہیں مل سکے جن پر میری زیادتی کی تھی, ان سے ملاقات نہیں ہوئی تلاش اختیار کے باوجود, تو ان کی طرف سے میں نے ایک ایک ہزار درہم ان کے لیے میں نے مختص کر دی, اور وہ خیرات کر دیے کہ اللہ ان کے معاملات کو بھی میرے سے صاف کر دے. حضرت نے فرمایا کہ ابھی بھی دولت کا نشہ باقی, ایک ایک ہزار درہم دے کر سمجھ رہے ہیں کہ شاید معاملہ نمٹ گیا. حضرت نے فرمایا کہ اب تمہاری ذمہ داری یہ ہے کہ تم ہمارے یہاں ایک سال تک جو بیت الخلاء ہے ان کی صفائی کرو گے. بیت الخلاء اس زمانے کے تو اس میں ہوتا تھا کہ کسی چیز میں گندگی وغیرہ ہوتی تھی, پھر اس کو صاف کر کے دوبارہ سے اس کو مناسب انداز سے تیار کر دینا. ایک سال تک یہ ذمہ داری لگا دی گئی, پھر ذمہ داری کو بھی نبھاتے نبھاتے سال گزر گیا. جب سال پورا ہوا تو آئے, کہا حضرت یہ کام بھی ہو چکا. حضرت نے فرمایا کہ اب تم ایک کام اور کرو, بازار میں جاؤ, دیا لگاؤ, پھل بیچو. اب بھرے بازار میں نہاوند کا سابق گورنر پھل بیچ رہا ہے. بیچتے بیچتے ہوتے ہوتے وہ سال بھی گزرا. جب یہ سال گزر گیا تو اب چوتھا سال جب آیا, پھر آئے کہا کہ حضرت وہ ذمہ داری بھی پوری کر لی, اب کیا کروں؟ کہا کہ اب بازار میں بھیک مانگا کرو. اب بھیک مانگنے کی ذمہ داری لگ گئی, فقیر بنا دیا, بھکاری بنا دیا. اب پھر سے پھر بھیک مانگ رہے ہیں. ہوتے ہوتے پھر پانچواں سال جب آیا, یہ سال بھی مکمل ہوا, اور حضرت نے پھر ان کو ایک سال کے لیے کہا کہ تم یہ اذکار کیا کرو، ذکر و شکر دیا ان کو اور مجاہدات دیے کچھ، اس میں لگا کے رکھا رکھا رکھا. جب 5 سال پورے ہو گئے پھر ان سے بات چیت کی اور پوچھا کہ اب تم اپنے آپ کو کیسا محسوس کرتے ہو؟ کہا کہ اس وقت مجھے یوں محسوس ہوتا ہے کہ دنیا میں جتنے بھی لوگ موجود ہیں تمام کے تمام انسانوں سے سب سے بدتر میں ہی، سب سے کمتر میں ہی. اپنی ذات کو اس قدر مٹا لیا ہے ان مجاہدوں سے گزرے. ظاہر ہے کہ یہ بڑے بڑے معاملات کے گورنر اور لوگوں کے گھر پہ جا جا کے کہ کس سے معافی مانگے بھی آسان کام نہیں. اور اسی طرح بیت الخلا کی صفائی اور پھر بازار میں بیٹھ کے ٹھیا لگا کے پھل بیچنا اور پھر اس سے بھی بڑھ کر بھیک مانگنا، بھکاری بن جانا. یہ جو رگڑائی اور منجائی ہوئی مجاہدے ہوئے تو ہوتے ہوتے نوبت یہاں تک آئے کہ پھر ایک سال تک جو ذکر و شکر دیے اور مشاغل میں ان کو رکھا، اس کے بعد جو ان کو زیر و زینت ملی 5 سال کے بعد جب پوچھا کہ اب کیا کیفیت ہے تو کہنے لگے کہ حضرت لگتا یہ ہے کہ دنیا کے تمام انسانوں سے سب سے زیادہ بدتر اور کمتر اور گرا ہوا انسان میں ہی ہوں. فرمایا کہ اب تمہاری تکمیل ہو چکی. اور اس کے بعد پھر ان کو باقاعدہ خلافت کے نور سے معمور کیا اور جب نفس اس قدر مٹ چکا کہ بالکل اپنی انا کو فنا کر چکے تو پھر اب وہ نور معرفت منتقل فرما دیا. یہ آسان کام نہیں ہوتا اپنے آپ کو مٹانا، اپنے آپ کو جھکانا. کہنا تو بہت آسان لگتا ہے لیکن وقت آنے پر اپنے آپ کو چھوٹا بنا کر پیش کر دینا. کوئی بھی لڑائی جھگڑا ہو گیا، معاملات بگڑ گئے تو انسان فوراً معافی مانگ لے، اپنے آپ کو جھکا لے، سامنے والے سے معذرت کر لے. اگر اس کڑوے گھونٹ کو انسان پی جائے، اپنی ذات کو مٹا لے تو یقیناً پھر اللہ تعالیٰ اس کو سربلندی عطا فرماتے ہیں. تو یہ عز و انکساری یہ اخلاق کی انتہا ہے کہ جب انسان کے اندر حیا اور عاجزی یہ دو خصوصیات پیدا ہو جائیں، حیا کا پیکر ہو انسان اور عاجزی کا مجسم ہو، تو ایسا انسان جب دو صفات کا مالک بن جائے تو اللہ تعالیٰ اس کو اعلیٰ اخلاق کا مالک بنا دیتے ہیں. اور جس کے اخلاق جتنے زیادہ کامل ہوں گے اتنا زیادہ اس کا ایمان مکمل ہوگا. تو یہ مرحلے ہیں کہ انسان کا ایمان مکمل ہوتا ہے اخلاق کے مکمل ہونے پر، اور اخلاق کی تکمیل ہوتی ہے عاجزی انکساری کے مکمل ہونے پر اور حیا کے کامل ہونے پر. کہ انسان کا نفس اس قدر مٹ چکا ہو، اپنے آپ کو انسان اتنا مٹا چکا ہو کہ وہ اپنی ذات کو کچھ سمجھتا ہی نہ ہو، تو ایسا انسان جو بالکل مٹا ہوا ہو پھر اللہ تعالیٰ اس کو وہ بلندی عطا فرماتے ہیں کہ من تواضع لله رفعه الله، جو اپنے آپ کو مٹاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بلندی عطا فرماتے ہیں. اور شیخ عبد القدوس گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کہ جن کے خلفاء و مریدین اس قدر ہوئے کہ ہر طرف نور معرفت پھیل گیا لیکن چراغ تلے اندھیرا ہوا، آپ کے پوتے ہوئے کہ وہ گھر کی مرغی دال برابر اس کو کہا جاتا ہے محروم رہے اور دور رہے. بعد میں جب حضرت شیخ عبد القدوس گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کا وصال ہوا، دنیا سے رخصت ہو گئے، اب ہوش آیا اور جھٹکا لگا، اس وقت انہوں نے معلومات نکالی اور اس معلومات نکالنے کے بعد ان کو پتا چلا کہ ہمارے بزرگ کے خلیفہ اجل شیخ جلال الدین بلخی وہ بلخ کے اندر موجود ہیں، ان کے پاس یہ فیض مل سکتا ہے جس کی منزل ہم نے زندگی میں قدر نہ کی، اس فیض کے حصول کے لیے چل کھڑے ہوئے. کہ وہاں پتا چلا کہ ہمارے بزرگ کے اولاد آ رہی ہے، صاحبزادے آ رہے ہیں، تو وہاں انہوں نے بزرگ میں بڑے شاندار سے استقبال کیا اور بہت ہی زیادہ ان کی آؤ مدد کی، بہت ہی ناز و نام سے ان کو رکھا. 3 دن تک ضیافت ہوتی رہی اور بہت عزت و احترام سے ان کو رکھا. بعد میں جب 3 دن مکمل ہوئے تو پوچھا کہ آنے کی وجہ کیا تھی، کس وجہ سے آپ تشریف لائے، تو بتایا کہ وہ فیض لینے آیا ہوں جو آپ کو ہمارے بزرگوں سے ملا ہے. بس جب پتہ چل گیا کہ یہ اپنی اصلاح کے لیے سدھار کے لیے آئے ہیں، اب یہیں سے مجاہدہ شروع ہو گیا. کہا کہ اٹھو یہاں سے، اٹھو، فوراً دھکے دے کے اٹھا دیا. کہا کہ ہمارے پاس نہیں بیٹھو، جاؤں تو جوتیوں میں چپلوں میں جا کے بیٹھو. وہیں سے آغاز ہو گیا لگائی اور منجائی کا، کہ نفس جو موٹا ہے اس کے اندر بڑائی بھری ہوئی ہے، اب اس کی کٹائی کا وقت آ گیا اور اس کی مرمت کا وقت آ گیا. اور اس کے بعد پھر مجاہدوں کے اندر لگایا رکھا، وہ بھی تفصیلی واقعہ فورا ان سے مجاہدے کرائے گئے اور ہوتے ہوتے پھر اس کو آزمایا گیا، گندگی ان کے اوپر گرائی گئی اور پوچھا کہ بتانا کہ کیا کہیں گے. گندگی گری، کہا کہ اندھیرے دیکھ کے نہیں چلتے، دوسران کے جب پھر ان کے مجاہدے کرائے گئے, رگڑائی ہوتی رہی اور نفس کے اندر جو بڑائی تھی اس کو مختلف مجاہدوں کے ذریعے اس کو کم تر کیا گیا, اور پھر اگلی دفعہ جب ہوا تو پھر جب زندگی گری تو کہا کہ گنگوہ نہ ہوا, گنگوہ ہوتا تو پتہ چلتا. ہوتے ہوتے تیسران کے جب مرحلہ آیا جب رگڑائی مجائی اچھی طرح ہو چکی تھی, اس وقت پھر معاملہ یہاں تک آیا کہ جب زندگی گری تو گرنے کے ساتھ ہی فوراً اٹھ کھڑے ہوئے اور اٹھا کے زندگی کو بھی صاف کر کے برتن میں ڈالا اور اٹھا کے جو گرنے والا تھا اس کے ہاتھ پاؤں دبایا کہ تمہارے کوئی چوٹ تو نہیں لگی. تو یہ مرحلہ لگتا ہے, اس میں ایک مجاہدہ لگتا ہے, ایک وقت درکار ہوتا ہے جس کے اندر انسان کا نفس مساوات اس کی رگڑائی اور منجائی ہوتی ہے, تب جا کے انسان کے اندر یہ بڑائی کا جو بیج ہے یہ ناپید ہوتا ہے. اور پھر وہ وقت بھی آیا کہاں کہ ٹھیک ہے کل تمہیں ہمارے ساتھ شکار پر چلنا ہے, اور شکار کے لیے ان کو ساتھ لے کر چلے اور کہا کہ شکاری کتوں کی بھاگ دوڑ تمہیں سنبھالنی ہے. اب چونکہ مجاہدے کر کر کے لاغر ہو چکے تھے, کمزور ہو چکے تھے, تو شکاری کتے جو بڑے طاقتور ہوتے ہیں جن کی کھلائی پلائی اچھی ہوتی ہے تو ان کی رسی کو اپنی کمر کے ساتھ باندھ دیا, اور جب خرگوش وغیرہ نظر آئے وہ شکاری کتے اس پر دوڑنے لگے تو یہ قابو نہ کر سکے, خود گر گئے اور رگڑے کھاتے رہے اور ہاتھ پاؤں سارے زخمی ہو گئے. اور جب نوبت یہاں تک آ پہنچی تو پھر اللہ پاک نے خواب کے ذریعے حضرت شیخ عبد القدوس گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کی زیارت کروائی شیخ جلال الدین بلخی کو. انہوں نے فرمایا کہ جلال الدین ہم نے تو تمہارے اتنے رگڑے نہیں لگوائے تھے جتنے تم نے ہمارے پوتے کے رگڑے لگوا دیے, ہم نے تو تم سے اتنے مجاہدے نہیں کرائے تھے جتنے تم نے ہمارے بچے سے مجاہدے کرا دیے. تو بس فوراً اس مجاہدے کے بعد پھر ان کو سینے سے لگایا, اور چونکہ ان کا نفس اب مٹ چکا تھا تو انانیت ختم ہو چکی تھی, وہ جو بڑائی تھی وہ ختم ہو چکی تھی. اور اس پورے واقعے کا سبب جو بنا وہ کیا بنا کہ زندگی میں کبوتر بازی میں مبتلا ہو چکے تھے اور اپنے کبوتر بازی میں لگے رہتے تھے. ایک دن پر کبوتر بازی چل رہی تھی اپنے گھر پر گنگوہ میں کہ نیچے نظر پڑی, ایک گھر چھت پر سے نیچے نظر پڑی کہ ایک میراسی ہے, وہ بڑا چبا کبا پہنے ہوئے اور امامہ اور آسا لیے ہوئے اور تسبیح وغیرہ لیے ہوئے بہت مکتا چکتا بنا ہوا اپنے مریدین کے ساتھ جا رہا ہے جھپٹا لیے ہوئے, تو اس لیے اوپر سے نظر پڑی, یہ جانتے تھے کہ یہ میراسی ہے. تو انہوں نے کہا کہ میراسی یہ کب سے پیر بننے لگے؟ حضرت شیخ عبد القدوس گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ سید زادے تھے, حضور کے خاندان سے تعلق رکھتے تھے. تو اس میراسی نے جب یہ جملہ سنا کہ اوپر سے اس نوجوان نے کہا کہ یہ میراسی کب سے پیر بننے لگے, کہا کہ جب سے سید زادے کبوتر باز بننے لگے, جب سید زادوں نے اپنے منصب کو چھوڑ دیا تو میرا سے اس منصب کو ہتھیا لیں گے. یہ چوٹ لگی تھی دل پر, اور یہاں سے پھر انہوں نے معلومات نکالی اور چل کھڑے ہوئے, اور پھر وہاں جا کے مراحل سے گزر کر مجاہدے کرنے کے بعد اللہ تعالی نے پھر وہ مقام عطا فرمایا کہ پھر وہ خلافت کے منصب پر فائز ہوئے. تو غرض یہ کہ انسان کا نفس بڑا موٹا ہے, اس نفس کو کچلنے کی ضرورت ہے. ہم اور آپ ان بڑے مجاہدوں کے متحمل نہیں, ہمارا مجاہدہ اتنا ہی کافی ہے کہ گھر کی جو آپس کی چکلشیں ہیں, آفس کی آپس کی چکلشیں ہیں, اپنے ملازمت اور کاروبار کے جو معاملات ہیں, آپس کے رہن سہن سے جو اتار چڑھاؤ آ جاتے ہیں, یہیں پر اگر ہمارا نفس اتنی حد تک بھی مٹ جائے تو یہ بھی بڑی بات ہے. یہاں تو بات یہ ہے چھوٹے سے چھوٹے دیر بارش کے نہیں ہوتے لیکن اپنے وقت کے فرعون زمانہ ہوتے ہیں. ابھی بقرعید کے دنوں میں ہی میں اپنے سسرال جا رہا تھا, گلی کے اندر ایک طرف گائے کھڑی ایک طرف بچے اور بچیاں چھوٹے چھوٹے, راستہ تنگ ہے ادھر تو جانور ہے ظاہر وہ تو ہارن سے نہیں ہٹ رہا لیکن بچے اور بچیاں کھڑے ہیں چھوٹے چھوٹے. میں نے ہارن دیا راستہ لینے کے لیے, جب آگے میں چلا بچے بھی ساتھ تھے تو چھوٹی چھوٹی بچیاں اور بچے بڑے بھنوٹ ہو کے غصے میں, کیا مصیبت ہے ارے گوا راستہ ہی روکا ہوا ہے, بچے بچے کی یہ حالت ہے کہ راستے میں کھڑے ہوئے اور گاڑی اگر ہارن دے کے راستہ لے کر جا رہی ہے. تو بڑی غصے میں بچی نے یہ جملہ کہا کیا مصیبت ہے, یعنی اچھے خاصے ہم کھڑے تھے ہمیں راستے سے ہٹا دیا. ہماری حالت تو یہ ہے کہ نفس سے مارا کم طرز پھر اون نیس, لیکن اور اون مارا اون نیس, ہم میں سے آیا ہر شخص کا نفس اپنے وقت کا ایک فرعون ہے. بات یہ کہ فرعون کو طاقت اور قدرت اور قوت حاصل تھی, وہ اپنے من میں آنے والی ہر چاہت کو پورا کر جاتا تھا, جس پر چاہتا جس طرح جو چاہتا اپنی بھڑاس نکالتا تھا, لیکن ہم اپنی بھڑاس نہیں نکال پاتے, صرف اختیارات نہیں ہیں. لیکن دل اور نفس ہمارا فرعون ہی بنا ہوا ہے, جہاں تھوڑا سا اتار چڑھاؤ ہو جائے خاندان میں ہو یا عام معاشرے میں ہو, اگلا آدمی ایسے فرعون بن کے پیش آتا ہے کہ الامان والحفیظ. ہمارے ساتھ ہر ایک کے ساتھ ہی پیش آتا رہتا ہے. گھر سے باہر تھوڑا سی چوب ہو جائے کچھ ہو جائے تو فوراً سامنے والا پلٹ کر ایسا تمیزی کے ساتھ پیش آتا ہے, لگتا ہی ہے کہ کوئی جان پہچان نہیں. پڑوس پڑوس کے اندر یہ نوبتیں آ جاتی ہیں کہ پڑوسی پڑوسی کے ساتھ لڑ رہے ہیں, جھگڑ رہے ہیں, اور دارا گلوچ کی نوبت آ گئی. یہ تمیز ہی نہیں ہے کہ ہمیں سالہ سال ایک ساتھ رہتے چلے آ رہے ہیں اور ایک ہی محلے کے اندر رہنے والے, لیکن تمیزی کا معاملہ کرتے وقت انسان اخلاق سے بالکل عاری ہو جاتا ہے. ابھی بقرعید کے دنوں میں ہی چلتا ہے انسان کے مہمان آ رہے ہیں جا رہے ہیں ملنے جا رہے ہیں دوسرے آ رہے ہیں, تو ہمارے گھر میں بھی ان کے سامنے ہی وہ ایک مہمان آئے, ایک خاتون کی اپنے بیٹے کے ساتھ آئی, گوشت وغیرہ لے کر دہلی میں چلی گئی, تو ہمارے سامنے وہ اتری اور اتر کے چلی گئی. ہم لوگ میں بھی اس وقت کرسمس اپنے پڑوس میں گوشت تقسیم کر رہا تھا, تو میرے بچے کے ہاتھ میں بھی گوشت کی تھیلیاں تھیں, تو وہ محترمہ بچے کے ساتھ مذاق کرتی بھی گزر گئی کہ لاؤ ہمیں بھی دے دو گوشت. تو وہ مذاق کرتی ہوئی آگے چلی گئی اور گاڑی ہمارے سامنے ہائی روڈ کھڑی کر دی. تھوڑی ہی دیر میں ہم نے دیکھا کہ ہمارے اڑوسی پڑوسی میں سے ایک نوجوان بچہ نکلا اور اس نے کیٹ وغیرہ لے کر ان کی سوزوکی کی ہوا نکالنے شروع کر دی کہ ہمارے گھر کے ساتھ ہائی روڈ کھڑی کر کے کیوں چلے گئے. گرمیاں ہیں, عید کے دنوں میں تو دھوپ بھی تیز تھی, گرمی کا موقع ہے, اگلے آدمی کی ہوا انسان نکال رہا ہے, چاہے اس کی ہوا خوش کر رہا ہے, اور اگر وہ جو آئے گا بیٹھے بیٹھا ہے اس کی جو پریشانی ہے کہ وہ بےچارا ٹائر تبدیل کرے گا, اور گاڑی کی پوزیشن ایسی ہے کہ ادھر دیوار ہے ادھر ٹائر, اور اس نے دیکھا کہ سناٹا ہے دور کے بعد کا وقت تھا, تو یہ ہوا کر کے خوش کرنے میں لگا ہوا تھا. اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ انہیں کے جو رشتے دار جا رہے تھے تو انہیں میں کوئی فرق موٹر سائیکل پہ نکل کر جا رہا تو اس کی نظر پڑی کہ سوزوکی میں جھکا کھڑا ہوا, اس کو آواز تو زور سے آتی ہے اس کی پشت, تو وہ رکے کھڑے ہوئے بات چیت شروع میں کیا کر رہا ہوں یہ ہوا نکالنا کیوں نکالنا, ارے بھائی ہمارے گھر کے ساتھ میں گاڑی کھڑی کر, وہاں بھائی وہ ٹھیک ہے بات ہے آپ بتا ہوتے ہوتے وہ تھوڑی دیر میں ایسا بس ہنگامہ کھڑا ہو گیا, تو یہ بھی مان لے گا وہ بھی مان لے گا اچھا گھر کا فاصلے, لیکن بس اخلاقی کی انتہا ایسی کہ یہ چھوٹا نوجوان لڑکا جو ہوا نکال رہا تھا سر چڑھ کے ان کے پاس چیخ رہا ہے چلا رہا ہے کہ ہمارے گھر کے ساتھ گاڑی کھڑی کر کے چلے گا اور یہ تمیز نہیں ہے یہ نہیں ہے وہ نہیں, اور آس پاس کے گھر والے کے نکل کر آ گئے دوسرے تیسرے. اللہ کا کرنا یہ ہوگا کہ زیادہ ہوا نہیں نکلی تھی, انہوں نے اس کو بلایا پھر اس گاڑی کو وہاں سے ہٹایا. تو ہماری یہ ڈیڑھ ڈیڑھ بارش کے لیے ہے, اور تربیت نہ ہونے کی وجہ سے, دین اسلام کی معلومات سے دور ہونے کی وجہ سے نفس سے مارا کم طرح فرعون نے, ہم میں سے ہر کسی کا نفس فرعون سے کم نہیں ہے, لیکن اور آن مارا آن نے اس کو تو طاقت حاصل تھی قوت حاصل تھی, وہ اپنی طاقت کے بلبوتے پر سب کچھ کرتا تھا. ہمیں طاقت نہیں اس لیے ہم بل ملاتے رہ جاتے ہیں بل ملاتے رہ جاتے ہیں کہ میرا پاس چلتا تو میں بھی ایسا کر دیتا, لیکن یہ چیز اللہ تعالیٰ کو بہت ناگوار ہے بہت ناپسند ہے. اللہ تعالیٰ کو تو مٹا ہوا بندہ اچھا لگتا ہے, بندگی نام ہی ہے اپنے آپ کو مٹانا, کہ بندہ اللہ تعالیٰ کا غلام بن کر جیے, جس طرح غلام آقا کے سامنے سر نہیں اٹھاتا. اللہ تعالیٰ نے ہمیں جینے کے لیے دنیا میں بھیج دیا, یہ تو اس کا کرم ہی کرم ہے مالک کا کہ اس نے جینے کے لیے سانس عطا فرما رکھی ہے اور یہ ماحول عطا فرما رکھا ہے. اس مالک کی موجودگی کے اندر بندہ کوئی گناہ کرے کوئی ظلم و تشدد کرے یا کسی کے سامنے کوئی بڑا بول بولے یا سر چڑھ کے غرور تکبر والی باتیں کرے, یہ اس کو زیب نہیں دیتا, یہ اس کے بالکل نامناسب ہے. اللہ تعالیٰ کو تو وہ بندے پسند ہیں جو بالکل مٹے ہوئے ہوں, جو ہر معاملے میں اپنے آپ کو دبا لیتے ہوں چھپا لیتے ہوں, اور ایسے مٹے ہوئے بندوں کے ساتھ پھر اللہ تعالیٰ شان کریمی کے معاملات بھی بڑے انوکھے ہوتے ہیں. حضرت ابراہیم ابن ادھم رحمہ اللہ بڑی انہوں نے قربانی دی اور دنیا کے ٹھاٹ بانٹ کو خیر بات کیا لات ماری اور درویشی کی زندگی گزارنے لگے, پر آیا سفر کے لیے کشتی میں سوار ہونے لگے, پہاڑ ہو گیا سے درویشانہ ہو گیا تھا, غریب الحال لگے فقیر الحال لگے, تو کشتی والا اور مسافروں سے تو کشتی میں بیٹھنے کے بعد پیسے مانگتا, لیکن ان کا دیکھا کہ یہ فقیرانہ ہدیے والے ہیں پتنی پیسے دیں گے یا نہیں دیں گے, تو کشتی میں بیٹھنے سے پہلے کہاں لاؤ پیسے پہلے دے دو کرایہ نکالا. جیسے ایک دفعہ ایک ہیروئنچی تھا, یہ ہیروئنچی کے بھی قصے بڑے عجیب غریب ہوتے ہیں, اللہ تعالیٰ ہمیشہ اپنی ایک زمانہ میں رکھے, جس کسی کو نشے کی لت پڑ گئے نا تو وہ اپنے حساب سے بڑی عجیب غریب باتیں کرتے ہیں. ہیلی سینٹر کے برابر نہیں ہمارا مدرسہ ہے, تو میں صبح صبح ایک جا رہا تھا, کئی سال پرانی بات ہے, تو یہ صبح صبح پوری ایک کوسٹر کہیں سے ان کے لائے تھے اور ان کو بھی چھوڑا تھا, تو یہ سارے کے سارے ادھر ادھر منتشر ہو کے جا رہے تھے. انہیں میں سے ایک ہیروئن جی بھرے روڈ کے اوپر, جب یہاں سے جو سوپر ہے سوراپور کی طرف سے ٹریفک چلتا ہے, تو گاڑیاں تیزی میں صبح صبح کا وقت پورا بھرا ہوا ٹریفک چل رہا ہے, وہ بڑے آرام سے روڈ پر اتر کر آ گیا, اور جب روڈ پر اترا تو گاڑی والے نے بڑی بریک لگاتے لگاتے ایک دم سے سر پہ جا کے پہنچا اور بریک لگا لیا, وہ بچ گئے تھے چلنے, نشے کے عادی تھے, تو بڑے غصے سے بھن نوٹ ہو کے ہاتھ گھما کے اسے بونٹ پہ مارا دھمک کر کے, اور بڑے غصے سے کہا دیکھ کے نہیں چلا تھا, قسمت سے میں بھی اس وقت کے برابر میں پہنچ چکا تھا, برابر برابر تھے, تو بس وہ غصے سے اس کے بونٹ پہ ہاتھ بلکہ اپنی کہ بھلے گردی کے اندر روڈ پہ اتر کے آ کر اوپر سے ہاتھ بھی مارا میں دیکھ کے نہیں چلا تھا. تو اسی طرح ایک دفعہ بس میں سفر کر رہا تھا کوئی ایون جی, تو کنڈکٹر بار بار آ رہے جا رہے, نو بھی کرایہ ہاں بھی دیتا ہوں ادھر ہاتھ کر, پھر بیٹھ گیا سکون سے. ہمارے مدرسے کے ایک استاد بھی سفر کر رہے تھے, وہ تماشا دیکھ رہے تھے کہ آئیں میں شائع کر رہا ہوں, چاہ یہ رہا کہ کسی طرح کرایہ دینے سے جان چھوٹ جائے, لیکن وہ یہ ہے کہ جو بار بار وہ آتا رہا اسنان کرتا رہا, آخر کار اس کا میں بےحرت نہیں ہوں, بغیر کرایہ دے کے سفر نہیں کرتا, دو یہ ٹکٹ تو کیا تو پہلے آئیں میں شائع کر رہا تھا, جان چھڑانا چاہ رہا تھا کہ کرایہ سے پیسے بچت ہو جائے, لیکن جب بچت ہوتی دکھائی نہ دی تو بڑے غصے سے جھلا کر بولے کہ میں بےغیرت نہیں ہوں کہ بغیر کرایہ کے سفر کروں, لو یہ سفر. اسی طرح ہمارے استاد محترم شہید ہوئے تھے حضرت مولانا حبیب اللہ مختار شہید, اور ساتھ نہ ساتھ بھی شہید ہوئے تو وہاں جانے کے آس پاس ہنگامے پھوٹ پڑے, طلبہ وغیرہ یہ سارے باہر نکل آئے, ٹوٹ پھوٹ یہ وہ ایک ہنگامہ کھڑے تھے, تو انہیں میں وہاں گرو مندر پر ہی اپنے دوسرے ایک مسلک والوں کو بھی ادارہ ہے کنزول ایمان, تو ان کے فٹ پاتھ کے اوپر ایک چندے کا بکس لگا ہوا ہے, تو طلبہ نے دیکھا کہ ایک ہیروئن چیز لگا ہوا ہے سرید مسیر کا, اس کے اندر تالا توڑنے میں لگا ہوا ہے, ایک نے اس کو پکڑ لیا, یہ کیا کر تالا کیوں توڑ رہا, کہا یہی حرامی تو ہمارے علماء کو شہید کرتے, موقع سے پہلے اٹھا رہا کہ اس وقت آگ لگی گئی ہر طرح تفرا تفریح ہے, تو چلو اپنے موقع کی چیز پر ہاتھ ڈالا, چندے کا ڈبہ توڑ رہا ہے اور پکڑنے کے اوپر بڑا پرجس سے جواب کیا دے رہا ہے, تو حرامی بناتی کہ یہی حرامی تو ہمارے علماء کو شہید کرتے, یعنی ہم دردی بھی بٹور رہے ساتھ میں اپنا مقصد بھی حاصل ہو جائے کہ تالا ٹوٹ جائے تو اپنے چندے کے پیسے اندر لے کے چلتے. تو غرض یہ کہ جو غریبانہ ملیا ہوتا ہے تو کشتی والے نے بھی دیکھا کہ یہ کوئی غریب آدمی نہ جانے کرایہ دیں گے نہ دیں گے, تو بیٹھنے سے پہلے کہا کہ پہلے کرایہ, حضرت پیش میں آ گئے کہ میں کوئی ایسا مفت میں سفر کرنے والا تھا, ان کا کرایہ چاہیے کتنا چاہیے کہ دو دینار سفر کرو, آپ اترے ادھر واپس کنارے پر گئے, کہا دو رکعت نفل پڑھ کر آتا ہوں, دو رکعت نفل پڑھی اور اس کے بعد جب سلام پھیرا تو آنکھ پاس جن سے پتھر پڑے تھے اللہ پاک نے نفل وغیرہ میں ان سب کو اشرفیاں بنا دیا دینار بنا دیا, اور میں کہ لے جتنا کرایہ دے رہے اس میں سے لے لے اٹھا لے اس کے بعد چل. تو اللہ والے جب اللہ تعالیٰ کے لیے اپنی ذات کو مٹاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بھی پھر ایسے اپنے قدرت کا کرشمہ دکھاتے ہیں کہ بندہ جب میرا ہو چکا دو رکعت نفل نماز پڑھی اور اس کی برکت سے اللہ پاک نے سارے پتھروں کو دینار بنا کے دکھا دیا کہ جب ہمارا بندہ بن جاتے ہیں تو ہم پتھروں کو بے شرکے بنا کے دکھا دیتے ہیں. اسی طرح حضرت مالک ابن دینار رحمۃ اللہ علیہ وہ بھی کشتی میں سفر کر رہے تھے, وہاں پر بھی ایک واقعہ رونما ہوا جس طرح امام بخاری کے ساتھ ہوا تھا, امام بخاری کے پاس بھی اپنی ایک جمع پونجی تھی اور سفر پر جا رہے تھے اور اس کے اندر آپ کی محدود پونجی تھی, تو آپ وہ گن رہے تھے جن میں کے دوران کسی پڑوسی نے دیکھ لیا کہ اس کے یہ پوٹلی ہے اور اس میں اتنے اشرفیاں اتنے دینار اتنے درہم سارا سب کچھ دیکھ لیا, اور نوٹ کر لینے کے بعد اچانک اس نے شور مچایا کہ او ہو میری پوٹلی چوری ہو گئی میری پوٹلی چوری ہو گئی, اور اس کے اندر اتنے دینار اتنے درہم اور اس طرح کا اس کا رنگ سارا حال ہو لیا, وہی بتایا کہ امام بخاری کی اس پوٹلی کا تھا جس میں آپ کی کل پونجی تھی. امام بخاری رحمہ اللہ نے بھانپ لیا کہ اس شخص نے میری پوٹلی کے اوپر نظر ڈال لی, اور ابھی جب تلاشی ہوگی کشتی کے اندر تو کشتی میں تو تلاشی محدود ہوگی ہے, ظاہر ہے کہ سب کچھ معاملہ سامنے ہوگا, تو پھر آپ نے سمجھ لیا کہ جب تلاشی ہوگی اور یہ میرا نمبر آئے گا تلاشی کا تو میری عزت پر آنچ آئے گی, اور آپ جا رہے تھے حدیث کے سفر کے لیے حدیث حاصل کرنے کے لیے, آپ نے بڑی خاموشی کے ساتھ اس پوٹلی کو نکالا اور سمندر کے حوالے کر دیا, دریا کے حوالے کر دیا کہ مجھے ایک پیسہ بھی میرے پاس نہ بچے لیکن میری عزت پر آنچ نہ آئے, سب کی بس باری باری تلاشی ہوئی کسی کے پاس پوٹلی نہ نکلی, تو لوگوں نے اسی کو لان تان کیا ملامت کیا, لیکن امام بخاری نے اپنے اوپر ہر پانے سے بچنے کے لیے کہ میری اس پوری اس کی محنت کے اوپر پانی نہ پھر جائے, چور کا دانت نہ لگ جائے کہ چوری کی تھی, اس کی خاطر آپ نے بس سفر میں ہے دوران سفر لیکن آپ نے اس سب کی پرواہ کیے بغیر اس پوٹلی کو پانی کے حوالے کر دیا. تو اسی طرح حضرت مالک ابن دینار جا رہے تھے تو ایک جوہری بھی تھا, اس جوہری نے بھی اسی طرح کا تماشا رچایا اور شور مچا دیا کہ میرے ایک ہیرا چوری ہوگی میرے ایک ہیرا چوری ہوگی, اور نام لگا دیا حضرت مالک ابن دینار کا. ایک اور اللہ والے بھی موجود تھے, کہا کہ یہ شخص چہرے سے مجھے چور نہیں لگتا, اس چلو تم لوگ صبر کرو میں اسے معلومات لیتا ہوں. تو یہ حضرت مالک بن دینار کے پاس صلی اللہ علیہ آئے, کہا کہ بیٹا لوگوں کا ہیرا چوری ہوا ہے اور وہ ایسا تو نہیں کہ تمہارے پاس ہو, یہ تو نہیں پوچھا کہ تم نے چوری کیا کہ نہیں کیا. کہا کہ تمہارے پاس تو وہ ہیرا نہیں ہے, آپ بھی دیش میں آئے کہ مجھ جیسے پر یہ ہیرا چوری کرنے کا الزام لگاتے ہیں, تو اللہ والے جب اللہ کے بن جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بھی اپنے بندوں کی کرامات اس طرح دکھاتے ہیں کہ آپ نے صرف آسمان کی طرف نظر اٹھائی, اللہ تعالیٰ سے فریاد کی کہ یا اللہ مدد فرما. آسمان کی طرف دیکھ کر بھی نظر نیچے بھی نہیں لائے تھے کہ اتنے نے دیکھا کہ مچھلیاں اطراف کے کشتی کے اطراف کے اندر اپنے اپنے منہ میں ہیرے لیے چلی آ رہے ہیں. ہیرا اس کا گر گیا تھا پانی میں اور نام لگا کے اس نے چوری کو الزام لگایا حضرت پر, تھے یہی سیدھے سادے دکھائی دے رہے ہیں انہیں پر الزام لگا تھا. تو ہو غرض یہ کہ اللہ پاک نے دکھایا کرشمہ ایسا کہ مچھلی اپنے اپنے منہ میں مختلف ہیرے لے کر نمودار ہوئی, انہیں میں سے ایک ہیرا اس شخص کا نکلا, آپ نے لیا, فرمایا کہ لو ہیرا تمہارا گرا, الزام دوسروں پہ لگا تھا. اور اس کے بعد آپ ناراض ہو کے اٹھ کھڑے ہوئے اور چلتی ہوئی کشتی سے نکل کر باہر ہوئے اور اللہ پاک نے پانی آپ کے لیے سب مسخر کر دیا کہ آپ پانی پر چلتے ہوئے روانہ ہو گئے. اللہ تعالیٰ کے لیے جب بندہ اپنے آپ کو مٹاتا ہے, اللہ تعالیٰ پھر اپنے بندوں کے ساتھ ایسے خصوصی معاملات فرماتے ہیں کہ ہماری اور آپ کے عقلیں تو اس کو سمجھ بھی نہیں سکتی. یہ تو وہی لوگ جو اولیاء اللہ ہوتے ہیں, وہی اس درجے کے جو اونچے درجے کے لوگ ہوتے ہیں وہ ان چیزوں کو سمجھ پاتے ہیں. ہم اور آپ جو سائنسدان نہیں, سائنس کے کچھ ہمیں واقفیت نہیں, تو ہم کیا جانیں کہ یہ چاند کے اوپر مناظر کیا ہیں اور اوپر سے خلائی معاملات کیا ہیں. یہ تو وہ جانیں گے جو ان معاملات کے اندر زندگیاں کھپائے ہوئے ہیں. اللہ والے بھی جو ساری زندگی اللہ کی محبت میں گزارتے ہیں تو اللہ تعالیٰ مسافر سے عجیب و غریب معاملات فرماتے ہیں کہ ہم اور آپ عام آدمی اس چیز کو نہیں سمجھ پاتا. پر اس لیے تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے اپنی ذات کو مٹانا اور دوسرے کے ساتھ تعلقات کو نبھانا اور صلہ رحمی کرنا یہ اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے. اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ عمر میں دراز فرماتے ہیں, عمر میں برکت ملتی ہے, رزق بھی اللہ تعالیٰ وسعت والا فرما دیتے ہیں. آج اس میں اتفاق رکھتا ہوں, باقی یار زندہ صحبت باقی ان شاء اللہ آئیں گا. درود شریف پڑھ لیجیے, دعا کر لیجیے. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم انت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر لي ولوالدي ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات, إنك سميع قريب مجيب الدعوات. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك وعبدك محمد صلى الله عليه وسلم, ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك وعبدك محمد صلى الله عليه وسلم. أي لهذا لمن محترم جناب عارف صاحبك ومحترمه رشیدہ خاتون صاحبہ کو اور گلشن بانو صاحبہ کو اور تنویر میاں کی والدہ ماجدہ کو اور تمام بیماروں کو شفا کاملہ عاجلہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائیے. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. آمین برحمتک یا ارحم